بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جن لوگوں نے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کون لوگ؟ صحابہ کرام، کون سے صحابہ؟ جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی تھی. یہاں جنگ گزرنے کے بعد ایک اور واقعہ جو پیش آیا اس کی طرف اشارہ ہے. الذین، وہ لوگ جنہوں نے، استجابوا للہ والرسول، لبیک کہی تھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کب؟ لبیک کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہو گئے تھے ان کی پکار پر. کب حاضر ہو گئے؟ من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم لگا تھا. کون سا زخم؟ جنگ احد کا، اس میں شکست کا. تو قصہ کچھ یوں ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ احد کے دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے. مشرکین منہ موڑ کے چلے گئے تھے، تو خیال یہ پیدا ہوا کہ کہیں اپنی اس غلطی پر کہ کام ادھورا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، نادم ہو کر واپس نہ پلٹ آئیں. اور کچھ ایسی خبر بھی ملی تھی کہ وہ پھر پلٹ کر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی دشمن، کیونکہ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسلام کی طاقت توڑنے کا جو قیمتی موقع ملا تھا ان کو، اسے کھو آئے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک جگہ آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ تھا کہ وہ پلٹ نہ آئے، تو آپ نے دوسرے ہی دن مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا ہے. جنگ گزرے زیادہ وقت نہ ہوا تھا، اور جنگ بھی ایسی کہ جس نے زخم پر زخم اور غم پر غم پہنچا. ان لوگوں کے لیے سنبھلنا ایک مرحلہ تھا، لیکن جو ہی آپ نے پکارا تو 70 لوگ ایسے کھڑے ہو گئے جو گزشتہ مارکے میں شریک تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو شدید زخمی تھے اور دوسروں کے سہارے چل رہے تھے، خود اپنے پاؤں چل بھی نہ سکتے تھے. وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے. اسی کی طرف اللہ تعالی اشارہ کر کے فرماتے ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، زخم کھا کر، تکلیف کی حالت میں، غم کی حالت میں، پھر جب پکارا گیا آؤ دشمن کو گھیرنے کے لیے، اس کا پیچھا کرنے کے لیے، تو پھر وہ کھڑے ہو گئے. استجابوا، لبیک کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم چلتے ہیں. اگر میں اور آپ وہاں ہوتے تو کیا ایسا ہی کرتے؟ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی بات چھٹی کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. آج تو کوئی بھی نہیں گیا کام کو، ہم پھر آج بھی چلیں. اور بعض اوقات چھوٹی سی تکلیف، آج تو سر درد ہے، آج تو کچھ ناؤزیا سا ہو رہا ہے، آج تو بہت گرمی ہے، آج بھی چلیں. صحابہ کرام کے ہاتھوں اللہ نے دین کو اتنی بڑی اور اتنی جلد فتح اسی لیے دی تھی کہ ان میں سے ایسے کمیٹڈ لوگ موجود تھے ان کے اندر کہ جو کسی غم، کسی دکھ، کسی زخم کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اپنے کام کو نکل کھڑے ہوتے. کہ کام کام ہے، اللہ کی پکار پکار ہے، جب بھی آئے جس حال میں بھی آئے ہم حاضر ہیں، کوئی بہانے تلاش نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایمان مضبوط تھا، انہیں معلوم تھا کہ ہمارا اٹھا ہوا ایک قدم بھی اللہ کی راہ میں بھرپور جزا پائے گا، اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جائیں اور ہم پیچھے بیٹھے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نہایت نازک موقع، نیا نیا زخم لگا تھا، کچھ پریشان بھی تھے کہ معلوم نہیں اب دوبارہ جیت بھی سکیں گے یا نہیں، کیونکہ جب انسان کی زندگی میں کوئی ناکامی آتی ہے، کوئی حادثہ آتا ہے تو دل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کہا لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ غم کرو نہ کمزوری دکھاؤ، تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ تو چونکہ ایمان تو تھا ان کے اندر، منافق نہ تھے، اس لیے اس ایمان نے پھر کھڑا کر دیا۔ اور کیا ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام جس کا نام حمراء الاسد تھا، مدینہ سے 8 میل دور، وہاں پر جا پہنچے۔ وہاں نعیم بن مسعود ملا، اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ مدینے پر چڑھائی کریں اور اہل مدینہ کی سرکوبی کریں۔ زخم خوردہ صحابہ بیک زبان ہو کر بولے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ادھر ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی کہ صحابہ کرام اتنی دور تک آ چکے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس بات سے وہ مروب ہو گیا۔ اسی واقعے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا صلی اللہ علیہ وسلم، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی، احسان کیا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اس حالت میں نیکی کرے جبکہ اس پر کسی کا حق نہ ہو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر پورے خلوص کے ساتھ نیک کام کرے۔ حدیث جبریل میں احسان کا مطلب کیا بتایا گیا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت گویا تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ یعنی کم از کم یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں جانتا میری حالت کو، نہ جانے وہ تو جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں پہ جو بھی کوئی غیر معمولی حالت گزرتی تو ہمارا دل چاہتا ہے وہ سب کو پتا چل جائے تاکہ ہماری کوئی اہمیت بنے، مگر جن لوگوں کے سامنے اللہ کی ذات ہوتی ہے انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کو پتا ہے کہ اگر اور کوئی نہیں بھی جانا، نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ جو شخص اللہ کے احساس کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہی احسان کی روش اختیار کر سکتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں میں سے جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی، واتقوا، اور تقویٰ کیا، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو منہم کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ کسی بھی کام میں شریک ہونے والے سب لوگ ایک معیار کے نہیں ہوتے، ایک جذبے کے نہیں ہوتے، ایک لیول پر نہیں ہوتے۔ کسی کے اندر احسان کی کیفیت زیادہ ہے، کسی کے اندر تقویٰ کی زیادہ ہے، کسی کے اندر دونوں ہی چیزیں ہیں، کوئی اعلیٰ ترین درجے پر ہے، کوئی نچلے درجے پر ہے۔ تو جیسا جس کا اندر اخلاص، کوشش، محنت، قربانی، ویسا ہی اس کا اجر۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں. الناس سے مراد یہاں کون ہے؟ نعیم بن مسعود اور اس کے ساتھی، جنہوں نے کیا کہا تھا مسلمانوں کو کہ ابو سفیان اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر حملہ کرنے والا ہے، واپس آ رہا ہے. اور اس شخص نے پہلے کیا کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے، دیکھو تمہیں کچل دیں گے. لیکن یہ خبر ان کے لیے خوف کا سبب نہ بنی بلکہ الٹا ایمان میں اضافے کا سبب بنی. فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، آ رہے ہیں لوگ، ہم بھی تیار ہیں. وقالو، اور بول اٹھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے حسبی اللہ ونعم الوکیل کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جب دشمنوں کی آمد کی خبر پہنچی تو انہوں نے بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا. بخاری کی روایت کا خلاصہ تھا. ابو نعیم نے لکھا ہے کہ شداد بن عوف سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہر خوف زدہ کے لیے امان ہے. کوئی بھی شخص جو کسی بری خبر پہ خوف زدہ ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لینا چاہیے. طبرانی کی روایت ہے کہ جب کسی چیز سے خوف کر کے یہ کلمہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس خوف سے نجات دیتا ہے. کوئی بھی شخص کسی خوف میں مبتلا ہو تو پورے شعور کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غم ہوتا تو حسبنا اللہ بار بار کہا کرتے تھے، یعنی ریپیٹڈلی، جیسے ہم کوئی وظیفہ بار بار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ پڑھنا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی. فانقلبوا بنعمة من اللہ، وہ پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، یعنی سلامت واپس آئے. کیونکہ جب ابو سفیان کو پتہ چلا مسلمان آ رہے ہیں تو اس نے واپس پلٹنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور یہاں کوئی جنگ نہ ہوئی. تو یہ اللہ کی نعمت تھی کہ مزید کوئی جنگ نہ ہوئی. وفضلن، اور فضل بھی ملا مسلمانوں کو. یہ کون سا فضل تھا؟ کہتے ہیں کہ ہمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع مل گیا اور اس تجارت میں منافع بھی کمایا. اور خاص طور پر اس حال میں جو کوئی اللہ کی راہ میں نکلے اس پر اللہ کی رحمتیں اور فضل کتنا ہوگا. تو اللہ کی رضا بھی مراد ہے. لم یمسسہم سوء، اور اس پر مستزاد یہ کہ کوئی تکلیف بھی نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی رضا مندی کے ساتھ پلٹے. تو کیا کچھ ملا؟ اللہ کی رضا ملی، فضل ملا، نعمت ملی، اور کسی تکلیف سے بھی کوئی پالا نہ پڑا. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ تو شیطان ہے. مراد ہے نعیم بن مسعود. یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. کون تھے اس کے دوست؟ قریش کا لشکر یا ابو سفیان اور اس کے ساتھی. بعض اوقات شیطان انسانوں کی شکل میں آ کر آپ کو خوف زدہ کرتا ہے، دیکھو تم دین کے رستے پہ چلے ہو، تمہارا یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا، تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے اگر انہوں نے سر ڈھانک لیے، تمہارے گھر کوئی نہیں آئے گا، تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، معلوم نہیں کیا کیا، تمہارا میاں اور شادی کر لے گا کیونکہ تم تو اب اس کے کام سے گئی. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، دین کے رستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی بھی آ کے آپ کو بزدل کرنے لگے، ڈرانے لگے، پریشان کرے کہ چھوڑ دو یہ راستہ ورنہ یہ اور یہ دنیا کا نقصان ہے، تو سمجھے کہ یہی شیطان ہے جو انسانی شکل میں میرے پاس آیا ہے ہمدردانہ مشورے لے کر. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. یاد رکھیں کہ اگر صحابہ کرام کے پاس شیطان آ سکتا ہے تو ہمارے پاس بھلا کیوں نہیں آئے گا؟ ہم کہاں سے اتنے پارسا کہ ہمیں چھوڑ دے؟ وہ آئے گا اور ایسی ہی شکلوں میں آتا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنے اس کو کیا بولتے ہیں؟ طاغوت. اور شکر ہے یاد ہے پیچھے سے, ایسے کہتے ہیں کہ پیچھے سے بھول رہا ہے, کہاں بھول رہا ہے. اور طاغوت کا دوسرا نام شیطان بھی ہے. شیطان بھی سرکش کو کہتے ہیں, طاغوت بھی سرکش قوت جو اللہ کے راستے سے بندوں کو روکے. یاد رکھیں کہ اس کا روکنا ایسا روکنا نہیں کہ وہ آپ کو بعض اوقات براہ راست ڈائریکٹلی روکے, بعض اوقات انڈائریکٹلی روکتا ہے, ہمدردی جتا کر روکتا ہے کہ مت کھپاؤ اپنے آپ کو اتنا. فلا تخافوہم, مت ڈرو ان سے, ان کی باتوں سے مت ڈرو. وخافونی, اور مجھ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان لانے والے ہو, اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ الیس اللہ بکافن عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ کی مدد کافی نہیں؟ اس کی رضا حاصل ہو گئی تو کوئی نقصان نہیں. اچھا, اللہ سے ڈر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر صرف یہ نہیں کہ انسان روئے دھوئے آنسو پوچھے کہ میں اللہ سے ڈر کے رو رہا ہوں. اللہ کا ڈر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے, وہ کام چھوڑ دے انسان جس کی وجہ سے اللہ تعالی کا غضب بھڑکتا ہے. اصل ڈرنے والا وہ ہے. وہ ڈرنے والا کوئی ڈرنے والا نہیں کہ جو روتا تو ہے لیکن کام نہیں چھوڑتا. ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اور نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. پیچھے کہا گیا تھا نا لا تہنوا ولا تحزنوا, نہ غم کرو نہ سستی کرو. اب وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کن کن باتوں سے انسان غم کرتا ہے. ذرا سوچا کریں, آپ غمگین کب ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ ان میں سے ایک وجہ تو یہی کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, خوف آتا ہے اور خوف غم کو جنم دے دیتا ہے. لوگ ڈراتے ہیں آپ کو, ڈرا کے چلے جاتے ہیں, بعد میں آپ تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں کہ ہاں واقعی میرا کیا بنے گا. بعض اوقات انسان رو رہا ہوتا ہے, کس پر وجہ پتہ ہی نہیں کہ کیوں رو رہے ہیں, انہونی وجہ, ان نون ریزن کی وجہ سے. تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ دراصل ایک شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بے وجہ روئیں اور کوئی کام نہ کریں. اچھا, پھر کیا ہے اور کیا ہوتا ہے, اور کیا چیز غمگین کرتی ہے انسان کو کہ ہائے یہ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ اتنے طاقتور ہیں اور ان کے پاس اتنے وسائل ہیں, سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, دنیا کی سپر پاور سے مالک ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, ہم مسلمان ہم کیا کر سکتے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور پھر غم لگا لیتے ہیں. فرمایا لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر, یہ لوگ جو کفر کے راستے میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں, بہت جلدی کام کر رہے ہیں, بہت ایفیشنٹ ہیں, یسارعون بہت ایفیشنسی دکھا رہے ہیں. انہم لن یضر اللہ شیئا, یہ اللہ کو ہرگز بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتے. یہ جتنے مرضی ایفیشنٹ ہو جائیں, جتنی مرضی بڑی بڑی کوششیں کر لیں, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کتنا بہادر بنا دیتا نا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, تاکہ کہیں بھی نیچے پستی میں جا پہنچے, کبھی نہ خوف کھائیں, کبھی نہ غم کریں, کبھی نہ ہمت ہاریں, اور اپنی منزل کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے چلے جائیں. آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اخبار پڑھ کے ڈپریشن ہونے لگتا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر آپ سوچتے ہیں اتنا شر ہے معاشرے میں, اتنا فساد ہے, ہماری یہ کوششیں کیا فائدہ دیں گی. پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ, گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں اور صرف سوچتے ہیں پھر کرتے کچھ نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو اخباروں میں جو کچھ آتا نا یہ کیا ہوتا ہے, چند واقعات ہوتے ہیں, ہم ان کو جنرلائز کر لیتے ہیں. مثلا اگر کوئی ایک شخص کراچی میں قتل ہو جاتا ہے تو باہر بیٹھے لوگ کیا فتویٰ لگا دیتے ہیں, کراچی کے حالات بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے ایک قتل بہت بڑی بات ہے, لیکن اس کو آپ جنرلائز کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری ہر جگہ ہی ایسی ہے؟ نہیں, اس ایک قتل کی ریزن معلوم کریں, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی, اس کے پیچھے کوئی چیز ہوگی, اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو جنرلائز کر کے نہیں نہیں وہاں تو یہ ہو رہا ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیں زندگی میں اہم ترین چیز جو انسان کو کام کرنا سکھاتی ہے وہ یہ کہ کسی ایک واقعے کو جنرلائز نہ کریں. مثلا اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص کچھ لکھتا ہے تو میں اگر اس کو جنرلائز کر کے یہ کہوں کہ یہاں کے تو سب لوگ ایسے, نیور, سب نہیں ایسے. اگر کوئی ایک شخص ایسا ہے تو وہ ایک ہے, اس کی وجہ سے مایوسی کی ضرورت نہیں کہ اس کو سب کے اوپر اپلائی کر دیا جائے. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ جز کو کل دکھاتا ہے. یہاں بھی کیا ہے کہ کسی ایک چیز سے, کسی کافروں کی ایک سرگرمی بھاگ دوڑ سے تم خوف زدہ نہ ہو, غمگین نہ ہو, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ ہو, اللہ چاہتا ہے کیا؟ اللہ یجعل لہم حزن فی الاخرہ, کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ چھوڑے. تو اس طرح وہ انہیں دنیا میں ان کی کوششوں کا صلہ دے دیتا ہے, وہ دنیا میں ہی سب کچھ پا لیتے ہیں, سب کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے, اصل غم وہاں کا غم ہے, اصل ناکامی وہاں کی ناکامی ہے, اصل نقصان وہاں کا نقصان ہے. اس لیے دنیا میں کسی کی کامیابی دیکھ کر پریشان مت ہو کہ میں اس جیسا کامیاب کیوں نہیں ہوا. ہمیشہ یہ دیکھو کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا, وہاں میں کس کٹہرے میں کھڑا ہوگا, وہاں میرا انجام کیا ہوگا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان دے کر, ایمان چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے, لن یضر اللہ شیئا, وہ بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ اسلام میں, دین میں اتنی سچائی اور حقانیت ہے, پھر بھی لوگ نہیں مانتے, پھر آپ ان کو دیکھ کے غمگین ہونے لگتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو پتا کیوں نہیں چلتا, یہ کیوں نہیں سیدھے رستے پر آ جاتے. خاص طور پر جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے نا تو پھر قرآن کے ساتھ پورے معاشرے کو کمپیئر کرنے لگتا ہے. کبھی کیا آپ نے؟ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں پھر گھر میں یا کہیں آس پاس وہی چیز دیکھتے ہیں, پھر آپ جھنلنے کودنے لگتے کہ کیا ہو رہا ہے نا, سخت پریشانی لاحق ہوتی ہے آپ کو, اور اس میں کبھی ڈپریشن کا شکار ہو کے آپ لگتے ہیں یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, لہٰذا مجھے بھی چھوڑ دینی چاہیے کوشش. یہ ایک اور شیطان کا وار ہوتا ہے. کبھی اس دھوکے میں بھی مت آؤ. کوئی کفر کا خریدار ہے, دنیا کا خریدار ہے, دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے, اس انسان کی خدا سے دوری, خدا سے منہ موڑنا خدا کو کوئی نقصان نہیں دیتا. یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ اگر ہمیں کسی نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا, ہماری تو بربادی ہو جائے گی, ہمیں تو بہت نقصان ہوگا, دنیا میں کسی ایک چیز کے بھی کھونے پہ, جانے پہ, چھوٹنے پہ ہم بعض وقت کتنا کتنا غم منانے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت کے اگر 10 بچے ہیں نا, ایک فوت ہو گیا وہ 9 کو بھول جائے گی, ایک کو یاد کرتی رہے گی, ہے نا ناشکراپن. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یاد نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس ایک کے غم میں 9 بیٹھے ہیں بھوکے, ان کو کھانا نہیں پکا کے دے رہی, ڈپریشن میں ہسپتال پہنچی ہوئی ہے کہ وہ ایک چلا گیا, بھی وہ 9 کیوں رول رہے ہیں, ان کا بھی سوچو. تو بعض وقت ہم ایسی بے اعتدالیاں کرتے. ٹھیک ہے غم ہوتا ہے, ہمیں سنگ دل نہیں ہونا چاہیے, اولاد کا غم غم ہے, لیکن ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. صرف وہی چیز کیوں قیمتی ہو گئی جو چلی گئی، وہ کیوں بے قیمت ہو گئے جو ہمارے پاس ہیں؟ یہ تمام شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جو ہمیں بیکار بناتی ہیں، بے عمل بناتی ہیں۔ تو اس پر کیا فرمایا کہ تم ایسی باتوں پہ غمگین نہ ہو۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کا پلہ بھاری ہو رہا ہے، زیادہ لوگ بے دین ہو رہے ہیں، لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، بہت خرابیاں ہو گئی ہیں معاشرے میں، تو ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، لن یضر اللہ شیئا، یہ سب اللہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کل ہی میں ایک سروے پڑھ رہی تھی، کراچی کے بارے میں تھا، ایک سروے کیا گیا جس میں اپنی آئیڈیل پرسنالٹی کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس میں بہت سو نے ماں کا لکھا، کچھ نے باپ کا لکھا، اور آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 3 پہ رکھا ہوا تھا، ویری لو پرسنٹیج، جنہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل پرسنالٹی، اس لیے کہ وہ سوچ ہی نہیں، خیال ہی نہیں ہے۔ تو ایک دم پڑھ کے تو بہت تکلیف ہوئی مجھے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ حدیث، خدا کی قسم تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے والدین، اولاد، خاص طور پہ حدیث میں والدین، ماں باپ، اولاد کا ذکر آتا ہے، اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، آئیڈیل۔ لیکن ہمارے ہی مسلمان لکھیں کہ نہیں، وہ آئیڈیل نہیں، کوئی اور ہے، اس سے ہم امپریس ہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی سطحی طور پر ہو سکتا ہے، تو سوچ تھنکنگ بہت شیلو ہے، اس وجہ سے ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، یا یہ کہ واقعی ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہی ان چیزوں کی، اب کچھ تو ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے پڑھ کے دل میں تکلیف آئی، پھر یہی خیال آیا کہ صرف غم منانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اس کا علاج سوچنا چاہیے، کہ اپنی کوششوں کو کافی نہ سمجھا جائے، ان کو تھوڑا اور بڑھا لیا جائے، کہ جو لوگ بھولے ہوئے ہیں، دور ہیں، انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ اصل ٹریک پر آ جائیں اور اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں۔ اور یہی معاملہ اگر اہل کفر کے ساتھ دیکھیں، فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کے خریدار ہیں، خریدار سے مراد یہ کہ ترجیح دیتے ہیں، یا کفر کا پلہ بھاری جو ہو رہا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں نا گلوب کے نقشے پر اتنے پرسنٹ کرسچینٹی اور اتنے پرسنٹ مسلمان، بڑی تکلیف ہوتی۔ میں اپنے آفس میں کئی سال مسلم ورلڈ کا نقشہ لگا کے رکھا، جب روز میں دیکھتی تھی کہ گرین حصہ صرف اتنا ہے، ریڈ اتنا ہے، اتنے حصے میں مسلمان اتنے پرسنٹ ہیں، اور اتنے میں ابھی اسلام پہنچا ہی نہیں، اور یہاں یہ حالت ہے، روز کڑتی تھی، روز کہتی تھی کہ یہاں ہم اتنے تھوڑے، یہ کیوں ایسے، یہ کیوں ایسے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ نیگیٹو سائڈ پہ بھی بندہ چلا جاتا ہے۔ ایسی سب چیزیں دیکھ کر آپ پلاننگ تو ضرور رکھیں کہ ہمیں اس سارے گلوب کو کور کرنا، لیکن یہ نہ سوچیں کہ ہائے وہ اتنے ہو گئے تو ہم اب کسی قابل نہیں رہے، نہیں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ نہیں یہ در اللہ شیئا، ساری دنیا بھی کفر پہ چلی جائے تو اللہ کا، اللہ کے دین کا کچھ نقصان نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بھلے وہ ترجیح دیں دنیا کی چیزوں کو۔